بسم اللہ الرحمن الرحیم.
السلام علیکم ناظرین.
پروگرام صبح زندگی میں بہت بہت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
بالکل, اور بہت بہت صبح خیر بھی کہتے ہیں.
بالکل صبح خیر اس لیے کہتے ہیں کہ آج کا دن بھی آپ کا خوشیوں اور خوشخبریوں سے بھرا رہے, اور خوشیوں اور خوشخبریوں سے دن ایسے بھرا رہتا ہے جب آپ اپنے صبح کا آغاز, اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے کریں گے. بالکل. اور وہ ذات آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتی.
بالکل, آپ کی زندگی میں اس طرح سے بول سکتے ہیں آپ کے دن میں ایک مثبت سی انرجی سے بھر دے گی.
بالکل ایسا ہی ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جی ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج آخری دن ہے ہمارے ہفتے کا.
بالکل.
اور ہمارا ہفتے کا موضوع چل رہا تھا, اس پہ آپ لوگوں نے گفتگو کی, ہم نے گفتگو کی.
بالکل.
اور مخلص عبادت خدا کی بندگی کے بارے میں ہم نے بات کی. امید ہے کہ بہرحال آپ کو اس ہفتے کا جو موضوع تھا اس کے بارے میں کافی اطلاعات مل گئی ہوں گی.
بالکل معلومات مل گئی ہوں گی, اور جو آپ کی رائے اور آپ کی نظرات اپنے شیئر کے, اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ.
بالکل. اب یہ ہے کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے, ہم ہمیشہ اپنا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک حدیث کے ساتھ, ایک فرمان کے ساتھ.
تو آج ہم سنیں گے اور دیکھیں گے مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان, اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
جی ایک منٹ, اس کے بعد اس سے پہلے کہ ہم جہاں سے آپ سے اجازت چاہیں, آپ ایک جو ہے وہ مبارکباد پیش کرنے والی تھیں.
جی بالکل, یہ وہاں ذہن سے ہی نکل گیا. امام محمد علی نقی کی ولادت کے سلسلے میں, علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں آپ سب کو بہت بہت جو ہے مبارکباد دیتے ہیں اپنی طرف سے, اور سہار اردو کی پوری ٹیم کی طرف سے.
جو کل ہے.
جی بالکل,
جی بالکل, بہرحال کل ہے.
ہم نے کہا ہم جلدی سے ناظرین کو دے دیں تاکہ وہ ان کی خوشیوں میں اور بھی اضافہ ہو جائے.
بالکل ایسا ہی ہے. اور جی بالکل, میں بھی فرزند رسول علی نقی, حضرت علی نقی علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جیسا کہ ہم لوگ ایسے دنوں میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسی ہستیوں کی طرز زندگی کو اپنانے یعنی ان کی طرز زندگی کے نزدیک ہونے کی کوشش کر سکیں.
بالکل, تو ساتھ مل کر سنتے ہیں مولائے کائنات کا ایک فرمان, اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
ہمارے ساتھ رہیے گا.
امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے, دعا مومن کی سپر ہے, اور جب دروازہ زیادہ کھٹکھٹاؤ گے تو تم پر کھول دیا جائے گا. جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہوں تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے نہ بھگا دو.
جی ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں امام محمد علی نقی علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں.
ایسا نہیں لگ رہا کہ کیونکہ جیسے جیسے ہفتہ گزرتا جاتا ہے تو جو آخر میں پہنچ جاتا ہے, جمعرات کا دن ہوتا ہے, تو ہماری انرجی میں کچھ کمی آ جاتی ہے, ایسا آپ کو احساس ہو رہا ہے؟
انرجی میں کمی آ جاتی ہے, لیکن انرجی میں جو ہے وہ ہم اس کو اضافہ کر سکتے ہیں.
اچھا کس طرح؟ بالکل, یہ بتا گیا کہ ہمارا اگلے ہفتے کا موضوع کیا ہے.
اگلے ہفتے کا موضوع کیا ہے؟ بالکل, ہمارے ناظرین کا ساتھ بھی ضروری ہے, تو ان کو سب سے پہلے ہم بتا دیں کہ facebook.com/sutmorningshow پر آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے اس پروگرام میں.
موضوع ہمارا رہے گا ولایت نوازی. ولایت نوازی کا مطلب کچھ ایسا بنتا ہے کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہر ایک فیلڈ میں ایک اسپیشلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو, تو اسی طرح مذہب میں بھی انسان کو جب کبھی ایسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے جہاں پر اس کا علم, اس کو ایسا احساس ہو کہ اس کا علم کافی نہیں ہے, اس کو ضرورت ایک ایسے شخص سے گفتگو کرنے کی, ایسے شخص سے جو ہے مشورہ کرنے کی, بالکل رہنمائی کر سکے, ہدایت کر سکے اس کی, تو اس کو کہتے ہیں ولایت نوازی. بہرحال اس پہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم لوگ گفتگو کریں گے.
آپ کا ساتھ بھی بہت ضروری ہے, اور خرم آج انشاءاللہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہوں گے قصور عباس الوی صاحب. ہفتے کے موضوع کا ہم ان کے ساتھ مل کر نچوڑ نکالیں گے.
زبردست. اور میرے ساتھ فون لائن پہ محترمہ قمر سلطانہ صاحبہ ہوں گی, انشاءاللہ ان سے بھی ہم ہفتے کے موضوع کے سلسلے میں گفتگو کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں. اور اب وقت ہوا ہے روح,
جیسے آپ کو پتا ہے صبح کو اور بھی فٹ بنانے کا, دن کو اور بھی فٹ بنانے کا, ساتھ مل کر دیکھتے ہیں ہمارے پلاٹیز ورزش کا حصہ, اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
ہمارے ساتھ رہیے گا.
اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. سلام, آج ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جس میں پلاٹس کے ایکسرسائز کرنا سکھائیں گے. ہماری زندگی میں کم متحرک ہونے اور اپنے اعضاء اور پٹھوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہمارا جسم اپنی طبیعی حالت میں نہیں رہتا, اور اس کی مثال کمر کا بہت زیادہ گول ہو جانا یا پیٹ کا صاف ہونا ہے. زانو کا نہ مڑنا, گردن کا جھک جانا وغیرہ جیسی مشکلات اس میں شامل ہیں. پلاٹس ورزش ہماری مسلس کی مدد کرتی ہے تاکہ ہمارا بدن اپنی اصلی حالت اور فارم میں واپس آ جائے اور ہمارا بدن سالم اور چست ہو جائے. پلاٹس کے ایک اہم اصول اور ایک اہم خصوصیت اس ورزش کے دوران سانس لینے کا طریقہ کار ہے. جب ہم سانس لیتے ہیں تو اپنے پیٹ کو اوپر اور اندر کی طرف کھینچتے ہیں, اور جب سانس چھوڑتے ہیں تو اپنے پیٹ کو پوری طرح ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں. عام حالت میں جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہم اپنے پیٹ سے سانس لیتے ہیں, یعنی جب سانس لیتے ہیں تو ہمارا پیٹ باہر نکلتا ہے اور سانس کھینچنے کے وقت اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. پلاٹس میں اگر آپ غور کریں تو میں اپنے کپڑوں کو تھوڑا سا سمیٹتا ہوں تاکہ آپ بہتر طور سے دیکھ سکیں. جب میں سانس لیتا ہوں تو اپنے پیٹ کو اندر اور اوپر کی طرف کھینچتا ہوں, اور جب سانس چھوڑتا ہوں تو پیٹ کو پوری طرح ڈھیلا چھوڑ دیتا ہوں. ساتھ مل کے انجام دیتے ہیں, اندر اور اوپر سانس کھینچیں, سانس چھوڑیں, میری سانسوں پر دقت کریں, سانس لیں, پیٹ باہر نہیں نکلتا, بالکل باہر نہیں نکلتا. ہاتھوں کو اپنے سینے پہ رکھیں تاکہ سانس چھوڑنے میں پوری طرح احساس کر سکیں. سانس لیں, چھوڑیں, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں تاکہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے. ایک اور جو میں آپ کو ایکسرسائز یہاں پہ کراؤں گا وہ پیروں پہ کھڑے ہونے کی ایکسرسائز ہے, جو پلاٹس میں کھڑے ہونے کو کہتے ہیں. اس ورزش میں دونوں پیر آپس میں ملے ہوں اور ایڑیاں بھی آپس میں ملی ہوں, اور اس ورزش کے دوران ہم اپنے پیروں کو اوپر نیچے کریں گے, لیکن ایڑیاں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونی چاہیے. کوشش کریں گے کہ پیر ایک دوسرے سے چپکے رہیں, بدن اسٹریٹ, کمر اسٹریٹ, سر بالکل اوپر, کندھے پیچھے کی طرف, ساتھ مل کر کر دیں. ہاتھ بدن سے ملے ہوں, ہتھیلیاں پیچھے کی طرف, کندھے پیچھے کی طرف, ناک سے سانس, پیٹ کو مکمل طور پہ خالی کرتے ہوئے چھت کی طرف سانس چھوڑیں. دوبارہ کرتے ہیں, سانس لیتے وقت پیروں کو آرام سے زمین پہ رکھیں, دوبارہ سانس لیں گے, سانس چھوڑیں, چھت کی طرف, میرے پیروں کی طرف دیکھیں. جب ہم اوپر کی طرف آتے ہیں پیر ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے, ایڑیاں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی. ورزش کا غلط طریقہ کار کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. ایڑیوں کو کسی بھی لمحے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونا چاہیے, ہمیشہ ایک دوسرے سے جڑی ہوں, پیروں کو آرام سے زمین پہ رکھیں. میں سائڈ سے آپ کو ورزش کر کے دکھاتا ہوں. ورزش کے غلط طریقے کو دیکھیں, دوبارہ اپنی شرٹ کو اندر کی طرف سمیٹتا ہوں. جب ہم سانس لیتے ہیں اور اوپر کی جانب جاتے ہیں تو ہمارے بدن کو آگے کی طرف یا پیچھے کی طرف مڑنا نہیں چاہیے. آپ سوچیں گے کہ ایک دیوار آپ کے سامنے اور پیچھے موجود ہے. سانس لیں, سانس چھوڑیں, سانس لیں, سانس چھوڑیں. پلاٹس سے آپ کی بہتر آشنائی کے لیے میں ان چند ورزشیں نمونے کے طور پہ یہاں انجام دوں گا, لیکن ان ورزشوں کو آئندہ آنے والے پروگرامز میں آپ کو سکھاؤں گا. مثال کے طور پر پیر 90 ڈگری اوپر اور پیر کو سیدھا کرنے کی ورزش یہاں کر کے دکھاتا ہوں. سیدھا پیر زمین پر, سانس لیں گے, سانس کھینچیں گے, پیٹ کو کھینچنے کے ساتھ پیر اوپر اٹھائیں, جہاں پہ کھڑے ہیں وہیں دونوں ہاتھ سلیب کی طرح سانس لیں, سانس کو چھوڑنے کے ساتھ اسی جگہ پیٹ کو چھوڑنے کے ساتھ پیر کو سیدھا کریں گے, سانس لیتے وقت پیر کو ڈھیلا کریں گے اور سانس چھوڑتے وقت پیر کو زمین پہ رکھیں گے. ایک دفعہ اس اسٹیپ کو دوسری طرف سے آپ کو دکھاتا ہوں. مخالف پیر سے جب یہ ورزش انجام دیں گے تو الٹا پیر آگے ہوگا. ہاتھ سیدھے, سانس لیں گے, دوبارہ سانس چھوڑیں گے. یہ ورزش ننگے پیر انجام دی جاتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ورزش کے دوران میرے بتائے ہوئے نکات اور پریکاشنز پہ بہت دھیان دیں تاکہ ورزش کے صحیح اسٹیپس بالکل صحیح اور اچھی طرح انجام دے سکیں, تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. اور اگر آپ کے بدن میں یا ریڑھ کی ہڈی میں کوئی پرابلم ہے تو اس میں اضافہ نہ ہو, بلکہ آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. ہمارا ہدف یہ ہے کہ آپ کا بدن سالم رہے, بہتر رہے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے, اسی لیے آپ ہمارے بتائے ہوئے نکات پر 100% عمل کرنے کی کوشش کریں. ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, خدا نگہبان.
جی ناظر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام صبح زندگی میں. آپ لوگوں نے ورزش کی, جان بنائی, جی بالکل جان بنائے. وہ کیا کہتے ہیں, جان ہے تو جہان ہے, ٹھیک ہے نا, میں نے جی بالکل ایسے ہی ہے, جان ہے تو جہان ہے. بالکل وقت ہوا ہے گفتگو کے حصے کا, اور گفتگو کے حصے میں آج جمعرات کے دن ہے. دوبارہ بتاتے چلوں کہ آج کے دن ہم لوگ ہمارے جو ہفتے کا موضوع ہے اس کا نچوڑ نکالتے ہیں. نچوڑ نکالتے ہیں
جی بالکل, آپ نے اشارہ کر کے ہی بتا دیا نچوڑ نکالتے ہیں
رباب کے بعد تاکہ نچوڑ نکالا جا سکے.
جی بہت شکریہ خرم آپ کا. اور جہاں سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں, آپ دیکھ بھی چکے ہیں کہ محترم قصور عباس الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, اور ہم فوراً چلیں گے ان کی خدمت میں. السلام علیکم.
السلام علیکم
قصور صاحب. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں,
اور بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام ناظرین کو. مبارکباد پیش کرتے ہیں,
بہت شکریہ. اور آپ تشریف لائے, اپنے وقت نکالا,
بہت شکریہ.
اتنی ٹھنڈی ہوا میں صبح.
جی موسم چینج ہو گیا, بہت اچھا موسم, سردی آ رہی ہے ابھی کچھ عرصے تک, پھر برف باری کا سلسلہ بھی تہران میں جیسے شروع ہو جاتا ہے.
جی
بہرحال سردی شروع ہو گئی. جی
جی قصور صاحب, بہت ہی اہم موضوع ہمارے ہفتے کا چل رہا تھا, خالص بندگی. آج اس متعلق آپ سے بات کریں گے, اور سب سے پہلا سوال اگر اس طرف ہم چلیں کہ بندگی کے اصول کیا ہے, آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا لا سیما بقیۃ اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین لہ الفدا. ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
بہت شکریہ.
اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ موضوع ہمارا بندگی رہے گا, خالص عبادت خداوند عالم کی. تو بندگی کا لفظ یا عبادت جو ہے اس کو, اس کا پہلے تھوڑا سا مفہوم میں بیان کروں, اور وہ اس طرح ہے کہ کسی چیز کی بلکہ غایت خضوع, خضوع یا خشوع ہم کہتے ہیں, تو انتہا اور غایت جو خضوع کی ہے اس کو ہم عبادت کہتے ہیں. اور عبادت کو بھی ہم ایک طرح سے مقدمہ سمجھ سکتے ہیں یا وسیلہ سمجھ سکتے ہیں بندگی تک پہنچنے کا, چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بندگی ایک درجے ہے جو ہے وہ بالا تر ہے عبادت سے. عبادت پہلے کرتے ہیں اور پھر عبادت کا ایک اثر ہوتا ہے ایک انسان کی زندگی پر, جس کو ہم کہتے ہیں کہ بندگی, یعنی اب انسان جو ہے وہ مکمل طور پر خدا کا بندہ بن گیا ہے, اس کے فرامین اور اس کے احکام کا تابع ہو گیا ہے. تو اس کے اصول جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو تفکر ہے.
اچھا.
کیونکہ تفکر کے بغیر عبادت کا مزہ ہی نہیں ہے. سب سے پہلے انسان کو فکر کرنی چاہیے اپنی زندگی کے بارے میں, اس اپنے خالق کے بارے میں,
بالکل,
اور زندگی کیسے گزارنی ہے. اور اس کے بعد جو ہے دوسرا مرحلہ ہے وہ شناخت خدا ہے.
ٹھیک.
کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے. جب تک ہمیں خدا کی شناخت نہیں ہوگی ہم اس کی عبادت کا وہ لطف جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے.
بالکل ٹھیک ہے.
اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے عبادت میں وہ ہے خدا کے احکام کو پہچاننا, یعنی خدا کے اوامر اور نواہی کو پہچاننا, کہ میں خدا کے کون سے احکامات پر عمل کروں اور کن چیزوں سے دوری اختیار کروں. اور اس کے بعد کا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پر عملی طور پر عمل کرے, یعنی عملی طور پر زندگی کو اس پر لاگو کر لے, اور پھر استقامت کے ساتھ جو ہے اس پر چلتا رہے. یہ کچھ اصول ہیں عبادت کی. اگر ان چیزوں میں آپ ایک چیز کا بھی خیال نہ رکھیں, خدا کی معرفت نہ ہو, اپنی پہچان نہ ہو,
تو
کہتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے آپ کو نہ پہچانا اس نے خدا کو بھی نہ پہچانا. لہٰذا یہ چیزیں اگر نہ ہوں تو عبادت کا لطف نہیں آتا.
جی قصور صاحب بہت شکریہ, آپ نے اصول تو بتا دیے. ذرا اس طرف چلتے ہیں, ہم نے پورے ہفتے اس موضوع پر بات کی, اور ایک جو میرے خیال سے ایک اہم چیز ہے, بہت سے لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو بندگی کے نام پر یا عبادت کے نام پر لوگوں کے سامنے تو عبادت کر رہے ہوتے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن وہ اندر سے وہ میں بول سکتی ہوں کہ وہ اطمینان یا وہ اعتماد نہیں ہوتا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں صحیح ہے یا نہیں, یا صرف دکھانے کے لیے ہوتا ہے. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں جب ہم آداب اور اخلاق بندگی کی بات کرتے ہیں تو ان میں سے کچھ چیزوں کی رعایت ضروری ہے.
جی
ان میں سے سب سے مہم چیز یہی ہے کہ اس میں اخلاص ہونا چاہیے. انسان جب عبادت کرتا ہے تو وہ فقط خداوند عالم کے لیے نہ ہو, نہ کسی اور
شخص کے
لیے, نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, نہ اپنے مادی منافع کے لیے, نہ کسی ضرر سے بچنے کے لیے. یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں. جب ہم نیت کرتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں کہ میں یہ عمل اور یہ جو کام کر رہا ہوں, یہ جو عبادت کر رہا ہوں, یہ خداوند عالم کی رضا کے لیے ہے, اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اگر یہ چیز ہو تو وہ عبادت عبادت کہلاتی ہے, اور اگر نہ ہو تو پھر وہی دکھاوا ہے.
اور خدا کی بارگاہ میں بھی قبول ہے, اور یہ میرے خیال سے تو خیر
جی بالکل ایسا
کوئی فائدہ ہی نہیں ہے.
دیکھیں جی جو عبادت, جس عبادت میں بھی ریا آ جائے, دکھاوا آ جائے لوگوں کی خاطر ہو, وہ عبادت خدا تک پہنچتی ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
ہم کہیں کہ وہ انسان کو خداوند عالم کے تقرب کا درجہ جو ہے وہ دے دے، یا
جی
انسان
جی
کو خدا تک پہنچا دے، یا انسان کو تقرب حاصل ہو جائے خدا کا، جب خدا کی وہ عبادت ہی خدا تک نہیں پہنچتی تو انسان کیسے خدا سے وصل ہو سکتا
جی
ہے؟
جی جی یہ بھی بہت شکریہ آپ نے بتایا. اور کشور صاحب اب چلتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو کہ اکثر دیکھا گیا ہمارے معاشرے میں چیزیں پیش آتی ہیں، اس لیے میں سوال آپ سے پوچھ
جی
رہی ہوں کہ بہت سے بچوں کی طرف پہلے آتے ہیں، نوجوان نسل اگزام نزدیک آ گئے تو بیٹھ گئے جان نماز پر اور سجدہ کرنے لگ گئے، اللہ تعالیٰ پاس کر دو یہ کر دو.
یعنی
جب جب اس طرح بول سکتے ہیں مایوسی کی منزل کی جنی طرف آتے ہیں، جب مایوس ہو جاتا ہے سب چیزوں سے، تب ان کو یاد آتی ہے کہ مجھے عبادت کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے جب زندگی صحیح چل رہی ہے سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر عبادت کی طرف تو آتے ہی نہیں. اس طرف آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں ہم نقطہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ہم اس کو تھوڑا سا عبادت کو بھی البتہ علماء جو دین ہیں ہمارے اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، تقسیم
اچھا
بندی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ البتہ اس کی روشنی جو ہے امام علی کے ایک فرمان سے ملتی ہے ہمیں.
ٹھیک ہے،
امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبادت تین قسم کی ہے، یا عبادت جو ہے وہ غلاموں کی سی عبادت ہے. غلاموں کی عبادت وہ ہوتی ہے جس میں انسان جو ہے خداوند عالم کے خوف سے عبادت کرتا ہے، صرف خوف اور کچھ نہیں ہے. اور دوسری عبادت جو ہے وہ تاجروں کی سی عبادت ہے جس میں ہم بہشت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں. اور امام علی فرماتے ہیں کہ میں نہ غلاموں کی عبادت کرتا ہوں نہ لالچیوں کی اور تاجروں کی عبادت کرتا ہوں، میں خداوند عالم کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ لائق عبادت ہے،
بالکل بے شک،
لہٰذا میں اس کی محبت میں عبادت کرتا ہوں. تو آپ نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا یہ بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں یا اپنے مادی فوائد کے لیے عبادت کرتے ہیں یا کسی چیز سے بچنے کے لیے. جب بھی کوئی ہم پر مشکل پڑتی ہے تو ہمیں اس وقت خداوند عالم
کی
عنایت یاد آتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ خداوند عالم کے اگر نزدیک ہو جائیں تو ہم اس مشکل سے بچ سکتے ہیں،
خدا ہم سے خوش ہو جائے تو ہم بچ جائیں گے اس سے. بالکل.
یا اسی طرح ہمیں جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو جیسے بچے کو بھوک لگتی ہے تو وہ ماں اس کو ماں کی یاد آتی ہے، معمولاً بچپن میں ہوتا ہے ایسا. تو ہمارے بھی ہم پہ بھی جب مشکلات آتی ہیں تو ہمیں اس وقت ایسا نہیں ہونا چاہیے.
جی
حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں خدا کو یاد رکھنا چاہیے
جی
اور اس بنا پہ خدا کی عبادت کرنی چاہیے.
بہت شکریہ قصور صاحب، اسی موضوع پر ہم آگے بھی گفتگو کریں گے. بہت شکریہ، بہت ہی بہترین طریقے سے آپ نے وضاحت کی. لیکن ناظرین یہاں ہمیں چلنا ہے خورم کی طرف، دیکھتے ہیں خورم ہمیں کہاں لے کے چلیں گے. جی خورم،
بہت شکریہ رباب جی. بالکل آپ لوگوں کی گفتگو جاری رہے گی اور میں صرف یہاں بتاتا چلوں کہ facebook.com/SUT Morning Show پر ہم آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں. یہاں پر میرے پاس فیس بک آن لائن ہے، آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اور کوئی بھی بات آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں پروگرام صبح زندگی میں، آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. وقت ہوا ایک مختصر سا چھوٹا سا وقفہ لینے کا، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر پروگرام صبح زندگی میں، اور وقت ہوا ہے دوبارہ واپس لوٹنے کا گفتگو کے حصے کی طرف. لیکن میں ایک سوال یہاں سے پوچھنا چاہوں گا قصور عباس علوی صاحب سے. قصور صاحب، کہا جاتا ہے کہ حدیث ہے، فرمان ہے آئمہ کا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانا ہی نہیں، یعنی نہ پہچاننا باعث بن رہا ہے نافرمانی کا. اس کے اوپر تھوڑی سی اگر روشنی ڈالنا چاہیں آپ.
ایسے ہی ہے، کسی بھی چیز کی جب تک معرفت نہ ہو ہم اس کے دستور اور حکم کی پیروی کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے.
صحیح.
اور پہچان ہی کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، لہذا جب تک ہم خداوند عالم کو نہ پہچانیں اس وقت تک ہم خدا کے احکام کو بھی نہیں پہچان سکتے. لہذا ضروری ہے کہ اول جو ہے ہم خدا کی معرفت حاصل کریں، اس کی پہچان کریں، اور پھر اس کے احکامات کو جس طرح خدا نے فرمایا ہے ان پر
عمل
کریں. اور جی اسی میں ہی ہماری بہتری ہے.
جی بہت شکریہ قصور صاحب. قصور صاحب ہم بریک سے پہلے جو بات کر رہے تھے کہ آپ نے ایک طرف فرمایا تاجروں والی جو عبادت ہے بہشت کی یا جنت کی لالچ میں عبادت کرنا، آیا ایک شخص جب اس کو پتا ہے کہ آخرت آنے والی ہے، آخرت کے بعد مجھے جو ہے وہ جنت میں جانا ہے، اس لیے وہ ڈٹ کے عبادت کرے، تو یہ عبادت آیا صحیح ہے نہیں آپ کے خیال میں؟
دیکھیں جی امام علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے فرمان
جی
وہ پیش کیا، البتہ یہ جو ہے یہ امام علی جیسی شخصیت کے لیے ہے کہ وہ نہ خوف خدا سے عبادت کرتے تھے
بالکل.
نہ جنت کے لالچ میں، بلکہ خدا کو یعنی سمجھتے تھے لائق عبادت. ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ فرمان نہیں ہے
جی.
کوشش کرنی چاہیے اس پر عمل کریں
بالکل.
لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ خدا کی خوف سے ہی عبادت کرتا ہے، اب بہشت کے لالچ میں ہی عبادت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کو قبول بھی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسی عبادت رد ہو جائے. لیکن امام علی نے اپنی عبادت کے بارے میں وہ فرمان ادا کیا. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا نے ہمیں جہنم سے ڈرایا بھی ہے قرآن مجید کے اندر، اور جنت کا لالچ بھی دلایا ہے، بہت ساری ایسی آیات ملتی ہیں. لہٰذا اگر ہم اس بنا پر بھی عبادت کریں عوام دوسرے لوگ، تو ان کی یہ عبادت خداوند عالم کی بارگاہ میں قابل قبول ہے.
جی بہت شکریہ قصر صاحب. قصر صاحب، ایک شخص جو بندگی کے درجے پر فائز ہونا چاہتا ہے یا فائز ہے، اسے کس طرح سے اطمینان ہو کہ میں اب بندگی کے درجے پر یعنی پوری طرح آ گیا ہوں، یا وہ درجہ جو ہے میرے لیے پوری طرح اب ہے یہ؟ تو
جی یہ عبادت کا اثر اگر اس کی زندگی پر مرتب ہونا شروع ہو جائے تو وہ اس وقت اندازہ لگا سکتا ہے کہ آیا میں نے اس درجے پر فائز ہوں یا نہیں. وہ اس کے قلب اور اس کے دل کا جو ہے ایک اطمینان اور سرور ہے.
صحیح.
عبادت کے بعد اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ ہر وقت یاد خدا میں ہے، ایک لحظہ بھی وہ خدا سے دور نہیں ہوا، اور ہر وقت وہ خدا کو حاضر ناظر پاتا ہے، یعنی اپنے تمام مسائل میں، اوامر اور نواہی میں، خدا کے منہیات، جس چیز سے خدا نے روکا ہے اس سے بچتا ہے اور اس کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، تو خود ہی اس کو معلوم ہو جائے گا.
یہ بول سکتے ہیں اندر سے جو انسان کی جو فیلنگ آتی ہے، وہ احساس جو آتا ہے، وہ ہونا ضروری ہے یہاں پر.
بالکل بالکل، تبدیلی جو اس کی درونی تبدیلی ہے، اندرونی تبدیلی جو ہے،
روح کی جو تبدیلی ہم یہ بول سکتے ہیں انسانی. قصبہ صاحب، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شاید عبادت نہ کرے، میرے بولنے کا مطلب یہ شاید نماز نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے، لیکن بہت سے ایسے نیک کام اور بھی کرتے ہیں، مثال کے طور پر یتیموں کی سرپرستی کرنا، یا غریبوں کی مدد کرنا، یا اور بھی ایسے بہت سے کام. تو آیا ان دونوں کو ہم مشابہت دے سکتے ہیں آپس میں؟
دیکھیں، جب عبادت کا لفظ آتا ہے تو سب عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے.
بالکل،
عبادت صرف نماز، روزہ اور چند یہ اصول دین یا احکام یا فروع دین ہیں،
ان کو ادا کرنا نہیں،
محدود نہیں ہے اس تک، اس حد تک. تمام جو نیکی کے کام ہیں، اصل میں ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہوتے ہیں وہ کام جو خدا کے ساتھ ڈائریکٹ ہمارا، جس کا ایک واسطہ ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے. ایک ہے خدا کی مخلوق کے ساتھ برخورد. ایک ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک عبادات ہیں، ایک جو ہیں وہ ایسے چیز ہیں جو ہم لوگوں کے ساتھ برخورد کرتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. حتیٰ یہ تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ خداوند عالم کی نماز میں کوتاہی کر سکتے ہیں یا کسی اور چیز میں، ممکن ہے خداوند عالم بخش دے، لیکن اگر جو فرائض ہیں لوگوں کے ساتھ برخورد ہے، اس میں اگر کوتاہی کر دیں، وہ ادا نہ کریں، تو جب تک وہ لوگ نہیں معاف کریں گے، خداوند عالم بھی معاف نہیں کرے گا. لہذا یہ دونوں چیزیں عبادت کے زمرے میں آتی ہیں. کسی صورت میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے ایک ادا کر دوں گا تو دوسری ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. دونوں کو اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ اہمیت دینی چاہیے.
جی، دونوں کو یعنی ساتھ ساتھ لے کے چلانا چاہیے. لیکن آج کل ہمارے یہاں ایک ساتھ سوچ سی بیٹھ گئی ہے کہ نہیں، صرف نماز اور احکام دین جو ہم نے ادا کر دیے تو وہ ہمارا بندگی ہے، لیکن یہ کہ آپ کے ہمسائے آپ سے ناراض ہیں، آپ کے جو ہے رشتے دار آپ سے ناراض ہیں، لیکن اس بات کا آپ کو بہت خیال رکھنا چاہیے. ناظرین، گفتگو ہماری قصبہ صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جاری رہے گی، لیکن یہاں ہم چلیں گے خورم کی طرف. اب دیکھیں گے ہمیں کہاں لے کر چلیں گے. جی خورم،
بہت شکریہ رباب جی. بالکل، گفتگو آپ لوگوں کی جاری رہے گی. وقت ہوا ہے ایک ترانہ، ملاحظہ فرمائیے اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، آپ لوگوں نے ترانہ ملاحظہ فرمایا، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. بہرحال، چند دن پہلے ہماری اسکائپ کے ذریعے حسن شاہ صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، اور اس میں بات ہم نے یہ چھیڑی کہ اگر ایمان کی طاقت انسان کے پاس ہو تو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کسی سے خوف نہیں کھاتا اور کسی سے ڈرتا نہیں ہے. اسی بات کو میں قصور صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا. قصور صاحب کہتے ہیں کہ خالص عبادت اس وقت ہوتی ہے جب آپ یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو میری مشکلات کو حل کر سکتا ہے. آپ کو کسی اور شخص کا، اپنے جو آپ کے دفتر کا چیئرمین ہے، ایم ڈی ہے، اس کا خوف یا اس سے امید نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں کی امیدیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں سے بھی ہیں، خوف دوسرے لوگوں سے بھی ہے. یہ کیا کہانی ہے؟
ایسا ہی ہے جی، بالکل. صرف خداوند عالم کو ہی اس مسئلے میں رکھنا چاہیے درمیان میں، کیونکہ عبادت ہم خداوند عالم کے لیے کرتے ہیں، کسی اور شخص کے لیے نہیں. ایک بہترین فرمان اسی مورد میں ہم تک پہنچا ہے، وہ یہ ہے کہ فَعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّكَ يَرَاكَ. یعنی خداوند عالم کی عبادت تم اس طرح کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو اور اسی کی خاطر عبادت کر رہے ہو، اور اگر فرض کیا تم اسے نہیں دیکھ رہے تو اتنا یاد رکھو کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ تم عبادت کیوں کر رہے ہو، کس کی خاطر کر رہے ہو.
بالکل.
لہٰذا اگر ہم دوسروں کو ذہن میں لائیں گے، دوسروں کی خوشی کے لیے عبادت کریں گے تو وہ عبادت نہیں ہے, وہ ہم اپنے مفادات کی خاطر جو ہے سجدہ کر رہے ہیں, عبادت کے دوسرے ارکان ادا کر رہے ہیں. عبادت ہے ہی وہی, عبادت کا مفہوم ہی اس وقت ہے جب تمام اصولوں کے ساتھ ہو, اپنی پوری نیت کے ساتھ ہم خداوند عالم کے لیے عبادت کریں. جی
بالکل. قصبہ صاحب کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ہمارے ایک پڑوسی ہوا کرتے تھے ہم جب پاکستان میں تھے, تو وہ شخص بہت ہی محترم اور بہت ہی اچھے انسان تھے. جب وہ نماز پڑھنے جاتے تھے قصبہ صاحب, آپ یقین شاید نہیں کریں گے, سب سے پہلے تو وہ نہاتے تھے, دھوتے تھے, اتنا بہترین لباس پہن کر, وہ جو کہتے ہیں عطر لگا کر, اور اس طرح سے وہ نماز پڑھتے تھے. تو ایک دن ہم نے پوچھا کہ کیوں اس طرح کرتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ شاید میں اپنے خدا کو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور میں پوری طرح سے چاہتا ہوں کہ اس کی خوشنودی جو ہے میں حاصل کروں. بہت شکریہ قصبہ صاحب. اور ایک سوال اور میں یہاں پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ دیکھیں میں یہ سوال پوچھوں, کہیں ناظرین یہ نہ سوچیں کہ میں اس طرح کے سوال کیوں پوچھوں. بہت سے ایسے حضرات اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں قصبہ صاحب جو صرف رمضان کے مہینے میں یا محرم کے مہینے میں ہی عبادت کی طرف جاتے ہیں, نماز پڑھنا ہے, سارے کام کرنا, تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟
عبادت پہ استمرار ضروری ہے. میں نے ابھی اصولوں میں یہ چیز گنوائی, آخر میں کہا کہ استقامت, جب ہم عبادت کے رستے پہ چل پڑتے ہیں تو عبادت میں استمرار اور استقامت اور تواتر کے ساتھ اس کو جاری رکھنا, یہ عبادت کے اصولوں میں سے ہے. اگر ہم ایک وقت میں عبادت کریں دوسرے وقت میں خدا کو بھول جائیں تو یہ عبادت وہ عبادت نہیں ہے جو خداوند عالم ہم سے تقاضا کرتا ہے, ہم سے چاہتا ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم پوری یکسوئی کے ساتھ, چاہے وہ تھوڑی کریں. حتیٰ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب راتوں کو بہت زیادہ عبادت کرتے تھے تو خداوند عالم نے فرمایا کہ نہیں, شب کے ایک خاص حصے میں آپ عبادت کریں. اور اسی طرح باقی آئمہ کے لیے بھی, امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں بے حد عبادت کرتے تھے, تو امام زین العابدین نے غالباً فرمایا تھا کہ آپ شب کے ایک خاص حصے میں عبادت کریں, یعنی کم عبادت کریں. لہذا کم عبادت ہو سکتی ہے لیکن استمرار اور یعنی جس کو آپ کہیں کہ پوری یکسوئی کے ساتھ ہمیشگی, اس کا پہلو جو ہے یہ ضروری ہے. کسی خاص مہینے میں, محرم کے, رمضان کے, شوال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی
تاکہ ہمیں پورے سال میں جو ہے یہ نہ ہو کہ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو جکڑ لیا جائے تو ہم عبادت کی طرف جائیں. پورے سال جو ہمیں اس بات کو جو ہے اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور پوری دل سے اور جان سے جو ہے عبادت میں جان لگا دینی چاہیے. ناظرین یہاں ہم چلیں گے خورم کی طرف اور دیکھتے ہیں خورم ہمارے لیے کیا لے کر آئے.
بہت شکریہ رباب جی, بالکل تھوڑا سا وقت لوں گا آپ لوگوں کا اور ہم لوگ چلیں گے ایل سی ڈی کی طرف. اور جی بالکل, اور کچھ تصاویر میں لے کے آیا ہوں اور شاید یہ تصاویر تھوڑی سی پرانی ہو چکی ہوں لیکن ان کی اہمیت کم نہیں ہوئی ان تصاویر کی. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ ہفتہ بڑا ببرکت اور بڑا اہم ہفتہ رہا, عید قربان تھی اس میں اور عرفہ کا دن منایا گیا. کچھ تصاویر یہاں پر میرے پاس موجود ہیں. دعائے عرفہ پڑھی جاتی ہے تہران میں مختلف جگہوں پر, اور اس کے کچھ مناظر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنے مخلصانہ انداز سے یہاں پر آپ تہران میں دیکھیں گے کہ لوگ گلی کوچوں میں, ایسے گلی کوچے, باریک گلی کوچوں میں روڈ پہ بیٹھ کے دعائے عرفہ پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, اور سینکڑوں لوگوں کی تعداد میں اگر یہاں پر اس کو ذرا زوم کر کے دکھایا جا سکے کہ روڈیں بھری ہوئی تھیں دعائے عرفہ کے دن لوگ جب پڑھے تھے. یہ بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر یہاں پر لگائے ہوتے ہیں گلی کوچوں میں, روڈوں پر, تاکہ سارے لوگ اس دعا کو سن سکیں. اور یہی تصاویر میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا جو مجھے بہرحال بہت پسند آئیں, کیونکہ یہاں پر مجھے ایک چیز جو ان تصاویر میں دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ بالکل کسی کی پرواہ نہیں یہاں پر ان لوگوں کو, کسی کا کوئی خوف نہیں کہ وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں, نیچے جگہ جو ہے اس میں دھول ہے, خاک ہے, مٹی ہے, نئی مٹی, جہاں جس شخص کو جو جگہ ملی وہ وہاں پر بیٹھ گیا اور اس نے دعائے عرفہ میں جو ہے بہرحال وہ پڑھی اور اس کو سنا. بہرحال پہلے جو ہے سنی جاتی ہے کیونکہ ایک مولانا جو ہیں وہ لاؤڈ سپیکر پہ اس دعا کو پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ بھی دعا کو اپنے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر جو ہے خالص عبادت کی ایک تجلی ہمیں نظر آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آپ لوگ بارگاہ میں جائیں تو کسی چیز کی پرواہ نہ کریں کہ آپ روڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں, کہاں پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, جو بھی ہو. مثال کے طور پر اکثر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ کچھ لوگ شاید شرمائیں کہ بھئی میں یہاں بیٹھ کے عبادت نہ کروں, کیونکہ جب عبادت انسان کر رہا ہوتا ہے تو انسان کا بالکل جیسے کہ قصور صاحب نے بھی کہا کہ ہمارا ڈائریکٹ رابطہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے, تو ہمیں کسی اور چیز کی پرواہ, کسی اور چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ کچھ تصاویر تھیں جو میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا تھا دعائے عرفہ کے دن کے سلسلے میں. تو بہرحال امید ہے آپ کو پسند آئیں گے. لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی دوسرے حصے میں بھی کچھ تصاویر آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، اور جیسے کہ آپ لوگ تصویر دیکھ کے پہچان گئے ہوں گے کہ ایران میں عید قربان کی کچھ تصاویر دیر سے میرے پاس پہنچی، لیکن میں نے کہا آپ کو دکھانا ضروری ہے. بہرحال یہ کچھ بڑی دلچسپ قسم کی تصاویر ہیں، اور مختلف قسم کے جانور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو لایا جا رہا ہے قربانی کے لیے، اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ ایران میں عید قربان منائی جاتی ہے، اور سب لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ یا تو پورا جانور خرید سکیں، یا اگر وہ نہیں خرید سکے تو بہرحال مل کے جیسے کہ حصہ ڈال کے قربانی کی جاتی ہے تو قربانی کی جا سکے، اور بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے. ایک چیز جو بڑی اچھی یہاں پر دکھنے میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر ذبح کیا جاتا ہے جانور کو، قربانی دی جاتی ہے، اس جگہ کو بہت صاف ستھرا رکھا جاتا ہے. ایک افسوس کے ساتھ بہرحال یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک جو چیز دیکھنے میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں بھی گلی کے کنارے ہم لوگ ذبح کر دیتے ہیں، اور خون اور اس کے جو باقی جو چیزیں جو ہمارے استعمال کی نہیں ہوتی وہ اس کو وہاں پھینک دیتے ہیں. لیکن ایران میں خاص طور پہ اگر آپ تہران میں دیکھیں گے تو تہران کی جو میونسپیلٹی ہے اس نے خاص جگہیں بنائی ہوئی ہیں، سیمٹڈ جگہیں، اور وہاں پر قربانی کی جاتی ہے اور بڑے صاف ستھرے انداز میں. بہرحال وقت میرے پاس کم ہے، واپس لوٹیں گے ہم لوگ رباب کی طرف. جی رباب،
بہت ہی خوبصورت تصاویر آپ لے کے آئے ہمارے ناظرین کے لیے. خرم، ایک بات اور، یہاں پر جب قربانی کی جاتی ہے تو اس کا زیادہ تر حصہ جو قربانی کے گوشت کا ہوتا ہے وہ ان مستحق لوگوں کو، جو جیسے تنظیمیں ہوتی ہیں یہاں پہ، وہاں پر دے دیا جاتا ہے.
بہت کم مقدار میں گوشت جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے،
بالکل، یا اپنے عزیزوں کو بانٹا جاتا ہے. خاص اس کا جو زیادہ تر جو اس کا حصہ ہوتا ہے وہ مستحق لوگوں کو.
یہ بات مجھے بھی یاد آئی کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو فریز کر دیتے ہیں اور فریزرز میں رکھ دیتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ رسم ہے ہی نہیں کہ اس کو فریزر میں رکھا جائے یا فریج میں رکھا جائے. جیسے آتا ہے وہ ویسے یا پک جانا چاہیے یا
بالکل وہ اولڈ ایج ہاؤس یا یتیم جو خانے ہوتے ہیں وہاں پہ دے دیا جاتا ہے. بہت شکریہ خرم آپ کا. قصور صاحب، میں چاہوں گی ہمارے آج کے ہفتے کے موضوع کا جو ہے وہ آپ خلاصہ ہمارے ناظرین کے لیے کر دیجیے.
جی، پورا ہفتہ یہ بحث عبادت خالص اور بندگی چلتی رہی. میں یہاں پہ ایک لفظ عبد کی بات کروں خلاصے میں، کہ عبد ایک ایسا مفہوم ہے اور اتنا خوبصورت لفظ ہے کہ پیغمبر اسلام کے لیے بھی خداوند عالم نے پہلے عبد کا لفظ استعمال کیا. نماز کے اندر بھی کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور بعد میں رسول. یعنی جب تک انسان عابد اور نہیں بنتا اور اس کا صحیح بندہ عبد نہیں بنتا، اس وقت تک وہ رسالت کے درجے پر بھی فائز نہیں ہو سکتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ہی اس بحث کا اختتام کروں. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کفا بی اذن ان اکونا لک عبدن و کفا بی فخرا ان تکون لی ربن، کہ پروردگارا میرے لیے یہ عزت کی بات ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری بندگی کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، اور میرے لیے فخر کی بات ہے کہ تو جیسی ذات میرا رب ہے، تو نے میری پرورش کی ہے، اور میں تیرے لیے ہی اپنی خالص عبادت کو جو ہے مخصوص کرتا ہوں.
جی، بہت شکریہ قصور صاحب، بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمارے ہفتے کے موضوع کا جو آپ نے نچوڑ نکالا، خاص طور پر مولائے کائنات کے اس بہترین فرمان کے ساتھ جو آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیا، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ تشریف لائے اور بہترین طریقے سے آج کے موضوع پہ اپنی روشنی ڈالی. جی خرم،
بہت شکریہ رباب. قصور عباس علوی صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں میں بھی کہ وہ تشریف لائے، انہوں نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. اور ہمارے ہفتے کا موضوع جو ایک بہت اہم موضوع ہوتا ہے اور اس سے ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ سبق لینا چاہتے ہیں، اور قصور صاحب نے آج اس کا بارہ نچوڑ نکالا، نتیجہ نکالا. بہت شکریہ. جی، وقت ہوا ہے ناظرین ایک سبق آموز داستان دیکھنے کا، تو چلتے ہیں مل کے سبق آموز داستان دیکھتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس داستان میں، اس کہانی میں کیا سیکھیں گے.
کنویں کے پاس بیٹھا چور، ایک شخص کے پاس مینڈھا تھا جس کی گردن میں پڑی رسی پکڑ کر وہ اسے کھینچتا چلا جا رہا تھا. ایک چور اس کے تعاقب میں تھا، جیسے ہی اس نے موقع پایا وہ رسی اس شخص کے ہاتھ سے جھپٹ لی اور بھاگ کھڑا ہوا. مینڈھے کا مالک اپنی جگہ ہکا بکا کھڑا رہ گیا، اور پھر اس نے اپنے مینڈھے کا پیچھا کیا یہاں تک کہ ایک کنویں کے پاس پہنچا. دیکھا کہ ایک شخص کنویں کے پاس بیٹھا ہوا رو رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے، ارے ہم لٹ گئے، ہم تباہ ہو گئے۔ مینڈھے کے مالک نے اس سے پوچھا، بھائی کیوں روتا اور چلاتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میرے پاس سونے کی ایک تھیلی تھی جو اس کنویں میں گر گئی ہے، اگر ممکن ہو تو اسے نکال دو، اس میں سے 20% تمہیں بھی دے دوں گا۔ اس نے سوچا کہ 20 سکے 10 دمبے کی قیمت ہے، اگر چور میرا مینڈھا چرا لے گیا تو کیا ہوا، اس سے مجھے بہت فائدہ ہوگا۔ اس نے اپنے کپڑے اتارے اور کنویں میں اتر گیا۔ جو شخص کنویں کے پاس بیٹھا تھا وہ وہی چور تھا جس نے اس شخص کے مینڈھے کو چرایا تھا۔ اس نے مینڈھے کے مالک کے اتارے ہوئے کپڑے بھی اٹھائے اور چلتا بنا۔
جی ناظرین، داستان بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی، کہانی، اور اب جو ہے اب کیا ہم دکھانے جا رہے ہیں ناظرین؟
آپ ہمیں بتانے جا رہے ہیں کہ ہمارے ایک عزیز کالر، جی ویسے میں پہلے بتا دوں کہ بہت سارے کالرز ہمارے جو ہوتے ہیں وہ ویٹنگ لسٹ میں یا ہمارے پاس ان کا نام ہوتا ہے وہ لکھوا دیتے ہیں، ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم ان سے رابطہ کریں، کیونکہ صبح سویرے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس سے شاید رابطے میں تھوڑا مسئلہ وہ ہو جائے۔
جی بالکل، جی ہاں، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، ہم لوگ نوٹ کر لیتے ہیں، بالکل دوست یہاں اسٹوڈیو میں کنٹرول روم میں بیٹھے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جب کال آتی ہے، وقت کی محدودیت ہوتی ہے، آپ لوگوں خود پتا ہے کہ کتنا کم وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، لیکن یہ کہ ہم لوگ نام نوٹ کر لیتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم لوگ جمعرات کے دن، کیونکہ ہم ہفتے کے موضوع کا نچوڑ نکالتے ہیں، تو اپنے عزیز ہمارے دوست جو ہمیں کال کرتے ہیں ان سے دوبارہ ہم رابطہ کریں اور ان سے پھر بات کر سکیں۔ ہمارے ساتھ قمر سلطانہ صاحبہ میرے خاص فون لائن پہ موجود ہیں، سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔
السلام علیکم،
السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں قمر صاحبہ؟
جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور بہن آپ کیسی ہیں؟
اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟
جی بالکل، خدا کا شکر، الحمدللہ۔
جی قمر سلطانہ صاحبہ، ایک شکریہ ادا کرتا ہوں، بہرحال آپ نے رابطہ کیا ہمارے پروگرام میں۔ سوال تو نہیں پوچھوں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کے خیال میں خالص عبادت کیسی ہونی چاہیے اور اس کے نتائج کیا نکلنے چاہیے؟
بھائی میں اب آپ لوگوں کو کیا بتا سکتی ہوں، ماشاء اللہ اتنا اچھا آپ لوگوں کا پروگرام چل رہا ہے اور ہم تو خود استفادہ کر رہے ہیں اس پروگرام سے، اور لیکن یہ ہے کہ بہرحال آپ لوگوں نے جو ہے ہمیں اس لائق سمجھا، تو یہ کہ ہمارے امام معصوم علیہ السلام نے جیسا کہ بتایا ہے اسی طریقے پہ جو ہے جو انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، اگر ہم اسی اس پر عمل کرتے رہیں تو واقعی کہنا یہ چاہیے کہ اگر ہمارے ہر کام میں اور ہر فعل میں جو ہے وہ اخلاص ہو اور خلوص شامل ہو اور محبت شامل ہو اور ہمارا ہر کام جو ہے صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہو اور 100% جو ہے وہ اللہ کے لیے انجام دیا جائے، تو یقین جانیے کہ اس کا نتیجہ بھی جو ہے بہت اچھا نکلتا ہے، اور ہم یعنی ہمارا جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا اور جس طرح کے امام معصومین علیہ السلام کے گفتار کے مطابق جو ہے وہ عبادت حساب ہوتا ہے، اور وہی شخص جو ہے اللہ کا خالص بندہ کہلاتا ہے کہ جس کا ہر کام جو ہے صرف اسی کی رضا اور اسی کی خوشنودی کی خاطر ہو۔
صحیح۔ اچھا قمر صاحبہ، ظاہراً دیکھنے میں ملتا ہے اکثر ہم میں سے، ہم لوگ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو دفتر میں جہاں ہم کام کر رہے ہیں وہاں جو ہمارا اوپر جو شخص بیٹھا ہوتا ہے جو ہمیں کنٹرول کر رہا ہے، ایم ڈی ہے، چیئرمین ہے، جو بھی بندہ ہے، مینیجر ہے، اچھا اس سے ایک خوف انسان کے دل میں رہتا ہے ہمیشہ کہ بھائی یار اس کا بہرحال اس کے خوشنودی کا خیال رکھنا، تو یہ کچھ گڑبڑ نہیں ہو جاتی یہاں پر؟
بالکل گڑبڑ ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ صحیح بات کر رہا ہے یا صحیح بات کر رہا ہے، مثلا مثال کے طور پر اگر وہ کہے کہ آپ کو ٹھیک 8 بجے یہاں پہنچنا ہے، ہم تھوڑا ٹائم ادھر ادھر ہو جائے، تو یہ सही है कि ठीक है हमारे दिल में उसका है कि नहीं शायद प्रोग्राम में गड़बड़ हो जाएगी कुछ
सही।
जो है हमें सही टाइम पे पहुंचना है, यानी अगर इस तरह का खौफ है तो कोई वो नहीं है, लेकिन अगर हम ये देखें कि सामने वाला जो है वो गलत बात कह रहा है, हक बात नहीं कह रहा है,
ठीक है,
यहाँ पे हमें उसकी बात चाहे वो कितना ही जो है वो ऊंची पोस्ट पर हो जो भी हो, हमें उसकी बात मानना सही नहीं है,
ठीक है।
इसलिए कि जब हम जानते हैं कि हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ खुदा है, जब हम हक बात पे अड़ जाएंगे और हम सामने वाले की गलत बात को हम तस्लीम नहीं करेंगे तो खुदावंद जो है वो खुद ब खुद हमारे लिए रास्ता कोई ना कोई खोल देता है और फिर कामयाबी जो है वो हक बात कहने वाले ही को होती है।
सही। अच्छा कमर साहब, थोड़े से बड़े लेवल पे आकर बात करते हैं और वो ये कि आजकल मुसलमान ममालिक बहुत से मुश्किलात में घिरे हुए हैं और एक बड़ी वजह इन मुश्किलात की ये है कि हमारी आंखें, हमारे सरबराहों की नज़रें या उनका उनको जो गाइडलाइन, उनको जो हदायत मिलती हैं वो कुछ चंद गिने चुने सुपर पावर मुल्क भारत जो खुद अपने आप को सुपर।
जी भाई मैंने आपकी बात नहीं सुन पाई हूँ इसलिए कि जी रास्ता बीच में कट गया था, आप दोबारा प्लीज।
जी कमर साहब, सवाल मेरा ये था कि बहरहाल हमारे मुसलमान ममालिक कुछ मुश्किलात से दो चार हैं और उसमें एक बड़ी मुश्किल जो ये है कि हमारे ममालिक के सरबराह वो या तो उनकी निगाहें सुपर पावर कंट्रीज जो गिनी चुनी हैं उनकी तरफ होती हैं या उनको हदायात वहाँ से मिल रही होती हैं, उनको एक खौफ है ऐसे ममालिक से कि वो कहीं भारत जो है हमारे से हमारी गद्दी ना ले ली जाए, हमारे से हमारी पोस्ट ना ले ली जाए, तो ये ऐसे हालात को किस तरह आप देखती हैं? कमर साहब मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी मेरे ख्याल से हमारी जो है आवाज नहीं पहुंच सक रही। कमर साहब हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कमर सुल्ताना साहबा कि आपने हमारे प्रोग्राम में हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। जी बहरहाल हमारी बात हुई कमर सुल्ताना साहबा से भी, उन्होंने बहरहाल कहा कि जो है अल्लाह ताला राह निकाल देता है और ये बड़ी अहम चीज है, इंसान को इस पर सोचना चाहिए कि लेकिन सबसे पहली बात है तवक्कल। आप तवक्कल करेंगे तब ही अल्लाह ताला आपको
खुश देगा, ईमान जो मजबूत होगा तभी अल्लाह ताला से खुश होगा। और खुरम एक बहुत ऐसी बात है कि अगर हम देखें हमारी इबादत खालिस हो या हमारा ईमान अगर वो मजबूत हो खुदा पर, उसके असरात हमारी जिंदगी में खुद ब खुद पड़ना शुरू हो जाते हैं। वो खौफ जिस तरह आपने बताया कि अपने चेयरमैन से, बॉस से जो होता है वो नहीं होता फिर, और वो इंसान के दिल में नहीं रह जाता क्योंकि उसके दिल में जो है खुदा का जो खौफ है और ये इसके साथ रहता है कि ढारस बनी रहती है कि खुदा मेरे साथ हर जगह है। अब चाहे मैं वो ऑफिस में हूँ या घर में हूँ, खुदा का साथ मेरे साथ हर जगह है, तो फिर वो एमडी और बॉस का तो डर
बिल्कुल
रहता ही
बॉस का तो डर रहता है। नहीं बहरहाल एक कहानी भी थी इस सिलसिले में कि एक शख्स जो है वो बहरहाल एक बड़ी ऊंचाई से गिर रहा होता है तो उसके हाथ में रस्सी होती है, तो बहरहाल वो रात का टाइम होता है, उसे नजर नहीं आ रहा होता, तो वो गिरते गिरते बहरहाल एक जगह पर आकर रस्सी खत्म हो जाती है, यानी वो उसको अब उसने पकड़ा हुआ
आखिरी हिस्सा होता है,
आखिरी हिस्सा है रस्सी का। अब वो बेचारा परेशान, उसको नीचे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, अब वो वहाँ पर दुआ करता है अल्लाह ताला से कि भाई मेरी जान बचा ले मेरे मालिक और इस तरह, लेकिन ये कि उसको क्योंकि उस पर तवक्कल नहीं होता तो वो बारह सुबह तक उसी जान लटका रहता है और जब सुबह वो देखता है तो वो देखता है कि
मेरे से थोड़ा ही फासला
बिल्कुल जो है 10-15 सेंटीमीटर का फासला है। तो बहरहाल यहाँ पर इन चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि तवक्कल करना बहुत ज़रूरी है।
बिल्कुल।
और तवक्कल उसी टाइम आएगा जब वागन आप तवक्कल करेंगे, जब रिस्क लेंगे। और रिस्क का कहने का मतलब मेरा ये है कि अल्लाह ताला को वो ज़ात मानना कि जिसके हाथ में सब कुछ है और वो बात ज़ात मानना कि जो हमारी तमाम मुश्किलात को हल कर सकती है, हमारा मालिक है, हमें बनाया उसने, ये चीज़ जहन में हमें दोहरानी चाहिए।
बिल्कुल। और खुरम आपकी इस बात से मुझे याद आया कि फेसबुक पर हमारे एक अजीज़ नाजर ने, मुझे नाम याद नहीं है माफ़ कीजिएगा, एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर हमारे साथ शेयर की थी जिसमें एक शख्स था, यानी उसको दिखाया था कि अब यानी नूरानी चेहरा दिखाया था, एक बच्ची सामने थी, तो वो शख्स उस बच्ची को कहता है कि अपनी गुड़िया जो है आप मुझे दे दो, तो बच्ची रो के बोलती है कि मैं नहीं दूंगी, लेकिन उस शख्स के पीछे उससे बड़ी जो गुड़िया वो
हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे कमर सुल्ताना साहब दोबारा मौजूद
है।
आवाज आ रही है कमर साहब हमारी अब तक?
जी
कमर साहब, मुख्तसर सा सवाल आपसे पूछूंगा कि मैं जैसे मैंने कहा पहले भी कि हमारे इस्लामी मुसलमान ममालिक कुछ मुश्किलात में दो चार हैं और उसकी एक वजह यह है कि हमारे ममालिक के सरबराह अक्सर जो है उनकी निगाहें कुछ सुपर पावर्स की तरफ हैं या वो हदायात जो लेते हैं वो सुपर पावर्स की तरफ से लेते हैं, कुछ ऐसे ममालिक की तरफ से लेते हैं जिनसे उनको खौफ है, ये इस सूरत हाल को कैसे आप देखती हैं, मुख्तसर सा बताइएगा।
भाई अगर हम आप जो है इसको اس کی جو ہے وہ بحث بہت طویل ہے اور یہ بریکٹ کو کھولنا ایسا ہے کہ اس کے لیے تو کئی جلسے اور گھنٹوں چاہیے.
بالکل صحیح کہا.
لیکن انتہائی جو ہے وہ مختصر ایک جملے میں تو ظاہر خلاصہ بھی نہیں ہو سکتا, لیکن میں کہہ سکتی ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دو اس میں باتیں ہیں, ایک یہ ہے کہ اپنے نفس پر قابو نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی ذات پر جو ہے وہ یقین نہیں ہے. اور جبکہ ہمارے مولا کائنات کی پوری زندگی جو ہے وہ ان لوگوں کے سامنے ہے ایک بہترین حکومت چلانے کے لیے. اگر وہ مولا کائنات کی زندگی کو ہی صرف حکومت چلانے کے لیے دیکھ لیں تو کبھی بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے, مشکلات تو سامنے آئیں گی اور آتی ہی ہیں. جو مثلا دشمن ہے وہ تو فتنہ بیچ میں کھڑا کرتے ہی ہیں, اور یہ سب تو ظاہر ہے, یہ معلوم ہی ہے کہ کس طریقے سے مولا کائنات نے ٹائم گزارا اور کس طرح انہوں نے جو ہے وہ خلافت سنبھالی اور امامت کی. تو یہ سب اگر وہ لوگ سامنے دیکھ لیں تو پروردگار عالم ہمیشہ اس انسان کے ساتھ ہے کہ جو اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اور توکل رکھتے ہیں. یہ سب کچھ جو ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ دو باتیں ان لوگوں میں نہیں ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا پرستی بہت زیادہ ہے کہ صرف ہم ہیں, اور نمبر دو یہ کہ خدا کے وجود بس ظاہر ہے کہ ہاں ٹھیک ہے خدا ہے موجود ہے, لیکن اس کی ذات پر توکل نہیں ہے.
قمر سلطانہ صاحب بہت اچھی آپ نے بات کی, بالکل صحیح کہا کہ یہ نفس جو ہے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ برترین جہاد جو ہے وہ اپنی نفس کے خلاف جہاد ہے, اپنی نفس کے خلاف جنگ کرنا ہے. تو ظاہری بات ہے جب ہم اپنی نفس پہ کنٹرول کر سکیں گے تو اپنی خواہشات, وہ دنیاوی ہیں, وہ مختلف قسم کی جو بھی خواہشات ہماری ہیں, ان کو کنٹرول کر سکیں گے تو ہم بہت سی چیزوں کا حل نکال سکتے ہیں. بہت شکریہ قمر سلطانہ صاحب آپ کا.
جی خورم, ہمارے ہفتے یعنی سنیچر کے روز کی مہمان ڈاکٹر صابرہ کان جی صاحبہ ہوں گی. ناظرین کو بتایا چلیں اوٹین سپیکٹرم کے بارے میں وہ بات کریں گے, ڈس آرڈرز جو اس کے ہوتے ہیں مسائل, بالکل اس متعلق وہ بات کریں گے
انشاءاللہ. ہفتے کا پروگرام سنیچر کا دن کا پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا. سنیچر کا دن ہمارا نفسیات کی بیماریوں کے بارے میں دن ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. کل تک کے لیے مجھے خورم گردیزی اور با منصوری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.